بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما نهل والد ولده من نهل أفضل من أدب حسن. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤدب الرجل أهله خير من أن يتصدق بسعي. میرے قابل احترام مسلمان بھائیو، اس وقت پوری دنیا میں چاہے وہ مسلمان آدمی ہو یا غیر مسلم، سب سے اہم مسئلہ جو بڑی بڑی حکومتوں کے لیے بہت بڑی الجھن کا سبب بنا ہوا ہے، وہ اپنی موجودہ نسلوں کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ ہے. وہاں ہر ملک کے اور ہر برادری، ہر مذہب کے بڑے دانشور، سمجھدار لوگ اپنی موجودہ نسلوں کو کس طرح راہ راست پر رکھا جائے اور اس کے لیے کیسا نصاب تعلیم ہونا چاہیے، تربیت کا نظام کیسا ہونا چاہیے، اس کو سوچتے ہیں اور اس پر بحثیں ہوتی ہیں، لیکن کوئی اس میں کامیاب نہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام نے اس سلسلے میں ہمیں جو رہنمائی دی ہے، یہ ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور جب تک کہ اس طریقے کو اپنایا نہیں جائے گا، وہاں تک ان آنے والی اور موجودہ نسلوں کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ جیسا کہ اس کو حل کیا جانا چاہیے، حل نہیں ہو پائے گا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرات صحابہ، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر حضرات صحابہ اور تابعین سے جو اقوال منقول ہیں، ان کا خلاصہ یہی ہے کہ آدمی شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں، ان کا خلاصے میں دو چیزیں ہیں. بعض وہ کام ہیں جن کو کرنے کا شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے، کرنے والے کام، ان کو عوامل سے تابع کیا جاتا ہے، اور بعض وہ کام ہیں جن سے بچنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، جن سے روکا گیا ہے، جن کو نواہی سے تابع کیا گیا ہے. تو عوامل اور نواہی، کرنے کے کام اور بچنے کے کام، ان دونوں سے خود بھی واقفیت حاصل کرے اور اپنی اولاد کو بھی اس سے واقف کرے. کون سے کام ہیں جو کرنے ہیں، خود بھی اس کو گویا سیکھے، معلوم کرے، اپنی اولاد کو بھی اس سے واقف کرے. کون سے کام بچنے کے ہیں، خود بھی اس سے واقف ہو، اپنی اولاد کو بھی اس سے واقف کرے. اور پھر کرنے کے کاموں پر خود بھی عمل کا اہتمام کرے اور اپنی اولاد کو بھی اس پر عمل کا عادی بنائے. بچنے کے کاموں سے خود بھی بچے اور اپنی اولاد کو بھی اس سے بچنے کا عادی بنائے. جو واقفیت حاصل کرنا، اسی کا نام خود واقف ہونا اور اپنے اولاد کو واقف کرنا، اس کو ہم تعلیم کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں. اور اس پر عمل کا اہتمام، کرنے کی چیزوں کو خود بھی کرنا اور بچوں کو اس کا عادی بنانا، بچنے کی چیزوں سے خود بچنا اور بچوں کو اس سے بچنے کا عادی بنانا، اسی کو تربیت سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو یہ دو چیزیں آج کل ایک چیز عام ہوتی جا رہی ہے کہ دین پڑھایا تو جاتا ہے لیکن سکھایا نہیں جاتا. یہ تو ایسا ہی ہے کہ کسی اسکول میں بیٹھ کر کے جو ہے کوکنگ ہے، کہ بھائی علم طباخی، کھانا پکانے کا فن، اس سے متعلق بے شمار کتابیں اگر آپ کسی کو پڑھا دیں اور وہ اس کا ماہر ہو کر کے امتحان دے کر فرسٹ کلاس فرسٹ کا درجہ حاصل کر لے، لیکن کھانا کس طرح پکتا ہے اس کو عملی طور پر نہیں بتایا گیا ہے، تو اس پڑھائی کا کیا حاصل. یا جیسے خیاطی ٹیلرنگ ہے، کپڑے سینے کا فن ہے, اس پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں. ان کتابوں کو آپ کسی کو پڑھا دیں نصاب کے اندر اور وہ اس کے اندر اتنا ماہر ہے کہ بھائی وہ پڑھنے کے بعد اعلیٰ نمبر حاصل کر کے کامیابی حاصل کرے. لیکن یہ کرتے کے اندر کاج کیسے بنایا جاتا ہے اور سوئی کے اندر تاگا کس طرح پروایا جاتا ہے وہ بھی اس کو معلوم نہ ہو. یہ آج کل عام طور پر یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے کہ دین جو ہے وہ پڑھاتے ہیں سکھاتے ہیں, ضرورت ہے اس پر عملی جامہ پہنانے. تو ہمیں قرآن پاک یہ حکم دیتا ہے کہ تم اپنے آپ کو بھی اپنے گھر کے لوگوں کو بھی جہنم کے عذاب سے بچاؤ. یعنی شریعت نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان سے خود واقفیت حاصل کرو, خود اس پر عمل کی عادت ڈالو, اپنی اولاد کو بھی اس سے واقف کرو اور ان کو بھی اس پر عمل کی عادت ڈالو. بچنے کے جو کام ہیں خود بھی ان سے واقفیت حاصل کرو اور خود بچنے کی عادت ڈالو اور اپنی اولاد کو بھی اس سے واقف کرو اور اس کو ان کاموں سے بچانے کی عادت ڈالو. اب مثلا آپ مکتب میں بچے کو بھیجتے ہیں, ماں مکتب کے اندر ہمارے الحمدللہ یہ مکاتب کا نظام ہے, اسلام کے جو ضروری احکام ہیں وہ وہاں بتائے جاتے ہیں سکھائے جاتے ہیں. وہاں بچہ جو ہے نماز سے پاکی ناپاکی سے اسی طرح کھانے پینے کے آداب وغیرہ سے واقف ہوتا ہے. وہاں اساتذہ سب چیزیں یاد کراتے ہیں, کھانے کے آداب کیا ہیں اس اور کیا کیا چیز سننا سے کیا دعا پڑھی جائے گی, شروعات کیسے کی جائے گی, ختم کیسے ہوگا سب. لیکن ظاہر ہے وہ بچہ کھانا تو کھائے گا گھر آ کر باپ کے ساتھ بیٹھ کر. اب وہ بچے نے وہاں مدرسے میں تو استاد نے سب کچھ سکھا دیا لیکن اس کے عمل کا جو میدان ہے وہ تو گھر کا دسترخوان ہے. اب اگر باپ خود بھی ان جو ہے آداب سے اور کھانے کے طریقے سے واقف نہیں ہے تو وہ کیسے عمل کروائے گا. بچے کو وہاں مدرسے میں مکتب میں نماز کے فرائض کیا ہیں, واجبات کیا ہیں, سنن و مستحبات کیا ہیں, ان سے وہاں کے اساتذہ نے واقف کیا, یاد بھی کرایا, دعائیں بھی یاد کرائی, لیکن باہر نماز تو پڑھے گا مسجد میں آ کر, اور مسجد میں لانے کا کام کس کا ہے؟ باپ کا ہے. باپ کو چاہیے کہ جب مسجد میں جاوے تو اپنے بچے کو بھی کہا بیٹا چلو ساتھ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے مرو سبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعاً واضربوہم علیہا اذا بلغوا اشہراً, کہ تمہاری اولاد جب سات سال کی ہو جائے تو ان کو نماز کا حکم کرو اور جب دس سال کے ہوں تو پھر نماز نہ پڑھنے پر ان کی پٹائی کرو. تو بہرحال یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ ہم اب باپ ہی نماز نہ پڑھتا ہو تو بچے کو کہاں لے جائے گا. یہ جو تربیت کا مرحلہ ہے اس میں ہم جو فیل ہو چکے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے. ضرورت ہے کہ اس کی طرف خاص توجہ کی جائے, خود گھر کے لوگ کرنے کے کاموں کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو بھی اس کے لیے عادی بنانے کے لیے محنت کریں, ان پر نگرانی کریں. اسی طرح بچنے کے کاموں کے معاملے میں بھی ایک باپ تاجر ہے, دکاندار ہے, آپ جانتے ہیں کہ اس کا بچہ جب اسکول وغیرہ کی تعلیم سے فارغ ہو جائے گا وہاں تک تو وہ کچھ کہے گا نہیں, لیکن جب فارغ ہو جائے گا اور اس کو یہ بھی دل میں خواہش ہے کہ میرے بعد یہ دکان والا سلسلہ جو ہے یہ میری اولاد کے ذریعے سے جاری رہے, تو جب وہ فراغت ہو جائے گی تعلیم کے مرحلے سے تو وہ باپ اس کو کہے گا بیٹا تم کل سے دکان پر آنا شروع کرو. اور وہ شروع شروع میں تو کوئی زیادہ سختی کا معاملہ نہیں کرے گا, پر آئے گا وہ بیٹھے گا, باپ کوئی کام نہیں لے گا, اس کو کہے گا ذرا دیکھتے رہو کہ گاہک جو آتے ہیں ان کے ساتھ میں کس طرح بات کرتا ہوں, کس طرح معاملہ کرتا ہوں, کس طرح سودا کا یہ طے کیا جاتا ہے, کس طرح میں مال جو ہے تول کر کے اس کو دیتا ہوں, کس طرح جو ہے اس کا پیکنگ کرتا ہوں, وہ سب دیکھو. چند دن یہ کرائے, اس کے بعد پھر تھوڑا تھوڑا اس سے کروائے گا, یہاں تک کہ دھیرے دھیرے ایک وقت آئے گا کہ وہ بیٹا دکان کی ساری چیزوں سے تجارت کے سارے جو ہے کرنے کے کاموں سے ایسا واقف ہو جائے گا, اور اس کی واقفیت پر باپ جو ہے اپنی خوشی کا اظہار اپنے دوستوں کی مجلس میں یہ کہہ کر کے کرے گا الحمدللہ اب تو میرا بیٹا جو ہے وہ دکان سنبھالنے کے قابل ہو گیا, اس پر تو خوشی کا اظہار. لیکن کبھی یہ نماز کے معاملے, اب یہی دکان والی بات ہے, باپ نے دکان پر آنے کے لیے کہا لیکن بیٹا دو چار دن کے بعد دکان پر نہیں آتا, تو آپ بتائیے باپ کیا اس کے لیے طریقہ اختیار کرے گا. باپ شام کو جب آئے گا آج دکان پر نہیں آیا تھا تو اس کو بیٹا آج کیوں نہیں آئے, نہیں آئے میرا جی نہیں چاہ, تو کیا اس جواب کو باپ برداشت کر لے گا؟ نہیں, دو چار روز تک کوشش کے بعد اگر دیکھتا ہے کہ وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتا تو اس کو الٹیمیٹم دے دے گا کہ میرے گھر میں رہنا ہے تو تجھے دکان پر آنا پڑے گا ورنہ تم جاؤ یہاں سے. لیکن نماز کے معاملے میں کبھی ایسا کرتے ہیں, دین کے معاملے میں کبھی کرتے ہیں. کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ شریعت نے ہمیں اولاد کے معاملے میں تعلیم کے ساتھ تربیت, تو اب تعلیم کا مسئلہ تو الحمدللہ یہ ہمارے مقاصد ہے, اور جو ہے ایک سلسلے ہمارے اکابر کے شروع کیے ہوئے ان سے حل ہو جاتا ہے. جو ہمارے علاقوں میں دوسرے علاقے جب بھی آپ نے سنے وہاں تو یہ بھی نہیں ہے, لیکن تربیت تو جب تک کہ گھر کے لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے وہاں تک ہونے والی نہیں ہے. ضرورت ہے کہ اس کی طرف خاص توجہ کی جائے, اور اپنے اولاد کو جب تک ہم تربیت نہیں دیں گے وہاں تک وہ دین پر جمے گی نہیں. ان کے اوپر پوری محنت کرنے کی ضرورت ہے. یہ تربیت کوئی آسان کام نہیں ہے, بڑا مشکل مرحلہ ہے. اور میں تو کہا کرتا ہوں یہ تو ایسا ہی ہے جیسے میں ڈرائیونگ کرتا ہوں, ڈرائیونگ کے دوران جو ہے چاہے کسی سے باتیں کر رہا ہو کچھ, لیکن اس کا دھیان جو ہے وہ پورا اپنی ڈرائیونگ کی وجہ سے اس کے اندر ہوگا, ذرا بھی غافل نہیں رہ سکتا. کیوں, ذرا بھی غفلت بتے گا تو فوراً ایکسیڈنٹ کا خطرہ لگا ہوا ہے. تو اولاد کی تربیت کے سلسلے میں بھی 24 گھنٹے اولاد کی طرف متوجہ رہنے کی ضرورت ہے. حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے آپ بیتی میں ان کی جو تربیت ان کے والد بزرگوار حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی, اس کو پوری تفصیل سے بیان کیا ہے. اور حضرت مولانا یحییٰ صاحب کتنی کڑی نگرانی کرتے تھے, یہاں تک کہ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ بچپن میں جو نماز کے لیے آتا تھا تو وہ پیچھے بچوں کے ساتھ جو کھڑے ہوتے بچے کھڑے ہوتے ہیں, تو کہا ہے اگر ظہر کی نماز میں ایک بچے کے ساتھ میں کھڑا رہا اور عصر کی نماز میں اسی کے ساتھ اگر کھڑا ہوا دیکھتے والد صاحب تو فوراً مطالبہ کرتے تھے کہ اس کے ساتھ کیوں کھڑا تھا, کیا اس کے ساتھ تمہاری کیا دوستی ہے. تو کہا کوئی اگر اس طرح ظہر کی نماز میں میرے ساتھ ہوتا اور عصر میں اتفاقیہ میرے ساتھ کھڑا ہو جاتا تو حضرت شیخ فرماتا ہے میں کسی بھی بہانے سے نماز یہ کر کے وہاں سے ہٹ کر دوسری جگہ پڑھتا تھا تاکہ والد صاحب کی طرف سے جو ہے اس گرفت کی نوبت نہ آئے. اتنی زیادہ نگرانی. حضرت مولانا طلحہ صاحب دامت برکاتہ نے پتہ بتایا تھا کہ وہاں مدرسہ قدیم ہے. حضرت مولانا یحییٰ صاحب وہاں سے جب کبھی حضرت شیخ وہاں سے گھر آتے تھے کا اوپر سے دیکھتے تھے, حالانکہ مدرسہ قدیم سے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا جو گھر ہے جو جس کو کچا گھر کہا جاتا ہے کوئی زیادہ دور نہیں ہے, لیکن حضرت وہاں سے اوپر سے دیکھتے رہتے تھے کہ وہ گھر پر کوئی کسی سے درمیان میں بات تو نہیں کر رہے. اتنی زیادہ نگرانی. تو بہرحال یہ تربیت کا مرحلہ بہت اہم ہے, اور اسی کی وجہ سے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والد صاحب کہیں آتے جاتے نہیں تھے حضرت کے والد صاحب, حالانکہ حضرت مولانا یحییٰ صاحب حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص تھے, اور ان کے خادم خاص ہونے کی وجہ سے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے بھی بڑے بڑے خلفاء حضرت شیخ الہند حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری اور دیگر حضرات تھے, وہ ان سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے اور ان کی چاہت رہتی تھی کہ حضرت مولانا یحییٰ صاحب ان کے یہاں مہمان کے طور پر آ کر کے رہیں, لیکن کبھی حضرت جاتے نہیں تھے. کیوں, حضرت یہ محسوس کرتے تھے کہ اگر میں مہمان کے طور پر وہاں جاؤں گا تو یہ یہاں اکیلا رہ جائے, ان کی جو تربیت کی ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں ہوگی. حضرت شیخ خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب حضرت نے یعنی والد صاحب نے میرے ذریعے ہی کارڈ لکھایا حضرت بڑے حضرت رائے پوری شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ اب تک تو زکریا کی بیڑی میرے پاؤں میں پڑی ہوئی تھی, اس لیے میں آپ کی خواہش کے باوجود آپ کے یہاں آ نہیں پاتا تھا, لیکن اب الحمدللہ اس کی طرف سے اطمینان ہے تو میں نے سوچا ہے کہ اتنی مدت آپ کے یہاں آ کر کے رہوں. یہ جملہ بیڑی پڑی ہوئی گیا, اس کا اتنا ان کے دل و دماغ پر فکر سوال تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے وہاں سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے. جب تک کہ یہ کیفیت نہ ہو اپنی اولاد کی تربیت اور تعلیم کے سلسلے میں, وہاں تک اولاد کی طرف سے جو ہے ہمیں سکون اور اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا. حضرت شیخ خود فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب والد صاحب وہاں تشریف لے گئے رائے پور تو کہ میں یہاں سہارنپور سے روزانہ حضرت والد صاحب کی خدمت میں خط لکھتا تھا کہ آپ کی یاد بہت آ رہی ہے, تو حضرت والد صاحب نے اس کے جواب میں مجھے خط لکھا کہ بڑوں کی نگرانی کی ضرورت وہاں تک رہتی ہے جب تک کہ اللہ کا خوف دل میں پیدا نہ ہو جائے, جب پیدا ہو جائے تو پھر اس کی ضرورت نہیں. یہ ہے خلاصہ. تو بہرحال میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اولاد کی تربیت کی طرف خاص طور پر آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں موجود ہیں, ہماری اولاد ہمارے سامنے ہے, اس کے باوجود ان کے حالات سے باخبر ہونے کی ہم کوشش نہیں کرتے. باپ کا حال یہ ہے کہ صبح کو جب وہ اپنے کاروبار میں جاتا ہے اپنی سروس پر جاتا ہے اپنے کام کاج پر جاتا ہے تو اولاد سوئی ہوئی ہے, اور شام کو جب آتا ہے تو وہ سوئی ہوئی ہے. صبح وہ کب اٹھے، کہاں گئے، کس کے ساتھ گھومے پھرے، کیا کیا، باپ کو معلوم نہیں. اتوار کا دن آئے گا یا سنیچر کا دن آئے گا چھٹی کا، تو بہت بہت تو باپ جو ہے اپنے بچوں کو گاڑی میں بٹھا کر کسی تفریح راہ پر لے جائے گا، وہاں کچھ تھوڑا دیر گھما پھرا کر کے آئس کریم وغیرہ کھلا کر کے لے آئے گا، اور یوں سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے باپ ہونے کا حق ادا کر دیا. اس کو کلمہ بھی معلوم ہے، یعنی یہ جاننے کی باپ کو فکر نہیں، آج ہمارا حال یہ ہو گیا. اور دوسری طرف ہمارا کیا حال ہے، اخبار دیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت روزانہ. آپ عام طور پر پڑھے لکھے لوگ جو ہیں اخبار کے عادی ہوتے ہیں، 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، جب تک کہ وہ اخبار نہ دیکھ لیں وہاں تک چائے کا گھونٹ ان کے حلق کے نیچے سے اترتا نہیں، چائے میں اس میں مزہ نہیں آتا. اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ان کے پاس وقت ہے، قلم میں جانے کے لیے وقت ہے، ٹی وی دیکھنے کے لیے وقت ہے، سب چیزوں کے لیے وقت ہے، لیکن 24 گھنٹوں میں سے ہر گھنٹے کے اعتبار سے 1 منٹ کا حساب کر کے 24 منٹ اپنی اولاد کو لے کر بیٹھنے کا باپ کے پاس وقت نہیں ہے. آج ہم نے اپنی اولاد کی طرف سے یہ غفلت برت رکھی. جب یہ حال ہوگا ان کہہ سکتے ہیں کہ یہ اولاد باپ کے سایہ سر پر ہوتے ہوئے بھی یتیم ہے. ایک یتیم کو جیسے اپنے باپ کی پرورش کا اور اس کی نگرانی کی سعادت حاصل ہے، یہ بھی ایسا ہی ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سنا کر بات ختم کر دیتا ہوں. جو لوگ اسلامی تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ خلافت راشدہ کے بعد سب سے پہلا خاندان جو اسلام کے اندر حکومت پر آیا، اقتدار میں آیا، وہ بنو امیہ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بنو امیہ برسر اقتدار رہے، اور پھر بنو امیہ کے بعد جو خاندان اقتدار پر آیا وہ بنو عباس ہے. بنو عباس کا سب سے پہلا حکمران ابو العباس صفا، اور اس نے جب وہ اقتدار پر آیا تو بنو امیہ کے بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے جیلوں میں ڈال دیا، کیونکہ اس زمانے میں اندیشہ یہ رہتا تھا کہ مخالف خاندان کا ایک فرد بھی اگر باہر موجود ہے، ہو سکتا ہے لوگ جو ہے اسی کو اعلی کار بنا کر ہماری حکومت کے خلاف بغاوت جو ہے پھیلا دیں. اس لیے ان سب کو، بہت سو کو قتل کر دیا، اور بہت سے بے ضرر ہونے کے باوجود صرف اس وجہ سے کہ ان کا تعلق خاندان بنو امیہ سے ہے، ان کو جیلوں میں ڈالا. اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد کئی حکمرانوں کے بعد جب یہ ان کی حکومت بنو عباس کی حکومت مضبوط ہو گئی اور ان کو اب کوئی خطرہ نہیں رہا، تو غالباً جو ہے ابو جعفر منصور یا کسی اور نے جو ہے ان لوگوں کو جو جیلوں میں بند تھے خاندان بنو امیہ کے، ان کو جیلوں سے باہر نکالا. ایک طویل زمانے تک جیلوں میں رہنے کے بعد جب وہ باہر آئے، ان سے تو پوچھا لوگوں نے کہ اتنا زمانہ آپ جیل میں رہے، آپ کے کیا احساسات ہیں؟ تو کہا، انہوں نے جو جواب دیا وہ ہمیں دل پر نقشہ کرنے کی ضرورت ہے. حالانکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی سلطنت جس خاندان کے اندر رہی ہو، اور ظاہر ہے خاندان میں سلطنت رہنے کی وجہ سے خاندان والوں کو بڑے فوائد اور بڑے جو ہے اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں اس کو اس کا، وہ کہتے ہیں ہم کو اتنے دنوں جیلوں میں رہنے کی وجہ سے اس بات کا غم ہے کہ اپنی اولاد سے دور رہنے کی وجہ سے ہمیں ان کی تربیت کا موقع نہیں ملا. یہ ہمارے اسلاف تھے کہ جن کو اپنی اولاد کی تربیت کا اتنا فکر ہوا کرتا تھا، آج ہم اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی اپنی اولاد کی طرف سے اتنی غفلت برت رہے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ اپنی اولاد کی خوب نگرانی کریں، تربیت کریں، اور کہیں تو کچھ کریں گے نہیں، اور کریں گے تو دو چار تماشے جوڑ دیں گے جس کی وجہ سے خود بھی جیل میں جائیں گے. اور یہ اس کی ضرورت نہیں. شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اخلاق و عادات شریفہ میں لکھا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی کو نہیں مارا، نہ غلام کو، نہ کسی جانور کو، نہ کسی کو. تو یہ مارنا تربیت کے اندر ماننے کی کوئی ضرورت نہیں، محبت سے سمجھانے کی ضرورت ہے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کی طرف خصوصی توجہ کی جائے، اور اس کے تربیت کے نہ ہونے کے نتیجے میں آج جو اولاد ہمارے ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے، یہ خود وہ ہم اپنے آپ کو ضائع اور برباد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی طرف توجہ کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. دعا کر لیجیے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و تردا بے عدد ما تحب و تردا، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ اپنے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں تو نے ہم پر ڈالی ہیں پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما، اور ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے اللہ تو ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما. اللہ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما، خاص طور پر اللہ مسلمان حکمرانوں کے ہاتھوں ان کی رعایا جن مظالم کے اندر گھسی ہوئی ہے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، اللہ رحم کا معاملہ فرما دے. اللہ ممالک اسلامیہ کے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما، بے دینوں اور ملحدوں کی حکمرانی سے ان ممالک کو نجات عطا فرما کر دیندار، امانت دار، غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما. اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائے آپ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک برادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا علی.
جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ نہیں کرتا. میں حضرت والا کا تمام مختلف حضرات کی طرف سے اور تمام مہمان حضرات کی طرف سے تہ دل سے شکریہ